بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات نبي محمد. سورة آل عمران میں پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور آئین کو، قانون حیات کو دین کے طور پر اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اس کوشش کو قبول نہ کیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ اس کی کوشش رائے گا جائے گی بلکہ وہ آخرت میں جو آخری فیصلے کا دن ہے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ قرآن کے اس اعلان کا یہ صاف اور صریح مطلب ہے کہ اگر ہمیں نقصان سے بچنا ہے، اور وہ بھی اس نقصان سے جو پھر کبھی فائدے سے بدلنے والا نہیں ہے، تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں مسلمان بننا ہوگا۔ زندگی کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وہ کام اور وہ اعمال انجام نہ دیے جائیں جو اسلام کے یعنی حکم خدا اور مرضی خدا کے خلاف ہیں۔ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا مسلمان بنانا بڑا مشکل کام ہے، اور پہلی نگاہ میں دیکھا جائے تو واقعی مشکل کام ہے، اس لیے کہ اسلام زندگی کے ہر مرحلے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی قانون دیتا ہے، کوئی نہ کوئی فیصلہ اس کا موجود ہے، لہذا انسان دشواری محسوس کرتا ہے کہ اسلام کی پابندی اور اپنی زندگی کو مسلمان بنانا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو اور یہ نہ پہنو، یہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو، یہ سنو اور یہ نہ سنو۔ لیکن میرے عزیزوں، اصل میں زندگی کا مسلمان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل دل اور دماغ کا مسلمان بنانا ہے۔ اگر زندگی کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وہ کام نہ ہونے پائے کہ جو حکم خدا کے خلاف ہو، تو دل کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ تمنا نہ پیدا ہونے پائے جو حکم خدا کے خلاف ہو، اور دماغ کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں وہ خیال اور فکر نہ پیدا ہونے پائے جو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو پہلی نگاہ میں مشکل نظر آتا ہے زندگی کا مسلمان بنانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل کو مسلمان بنا لیا جائے، اگر دماغ کو مسلمان بنا لیا جائے، تو پھر دل اور دماغ کے مسلمان ہو جانے کے بعد زندگی کا مسلمان بنا لینا دشوار نہیں رہ جاتا. اصل مسئلہ ہے دماغ کے مسلمان بنانے کا. کوئی بھی عمل آدمی انجام دے گا تو اس سے پہلے اس کام کی خواہش دل میں پیدا ہوگی اور اس کام کا خیال دماغ میں پیدا ہوگا. تو اگر دل و دماغ کو مالک کے حوالے کر دیا جائے، یعنی دل میں تمنا ہی مرضی خدا کے خلاف پیدا نہ ہو سکے اور دماغ میں خیال ہی اللہ کی مرضی کے خلاف پیدا نہ ہو سکے، تو جب دل اور دماغ قابو میں ہوں گے تو زندگی خود بخود مسلمان ہو جائے گی اور اللہ کی اطاعت کے راستے سے باہر نہیں جائے گی. لہذا اصل ضرورت زیادہ توجہ دینے کی ہے ان مسائل کی طرف جو انسان کے دل کو مسلمان بنائے اور دماغ کو مسلمان بنائے. اور دل و دماغ کو مسلمان کیا بناتا ہے؟ دل و دماغ کو وہ علم و معرفت مسلمان بناتا ہے جس کے بعد دل و دماغ کو اطمینان حاصل ہو جائے ذات باری پر اور اعتماد پیدا ہو جائے حکم مذہب پر. جب تک یہ مرحلہ نہ آئے اس وقت تک انسان کا ظاہری دعویٰ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا لینے کا، لیکن اطمینان اور اعتماد کے بغیر اسلام کی اعلیٰ منزل تک اپنے آپ کو پہنچانا مشکل ہے. اور اس کے لیے میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے کہ ان تذکروں کی ضرورت ہے کہ جو تذکرے ان دلوں کو اور دماغوں کو مطمئن کریں، اور وہ تذکرے وہی ہو سکتے ہیں جو معرفت تک انسانی دل و دماغ کو پہنچائیں. ہم مالک کے حکم کے مطابق عمل کیوں کریں؟ ہم حکم قرآنی پر عمل کیوں کریں؟ ہم رسول کی سیرت و سنت پر عمل کیوں کریں؟ حکم مذہب پر اعتماد ہمیں کیوں پیدا ہو؟ اس کے راستے تو بہت سے ہیں، مگر ایک سوچ کا ایک انداز فکر ہے جو مجھے تاریخ کے ایک نمونے سے دیکھنے کو ملا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں، روزمرہ کے مسائل میں، مثلا مذہب کسی کھانے پہ پابندی لگاتا ہے، ہماری طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کھانا کیوں حرام قرار دیا گیا. کسی آواز کے سننے پہ پابندی لگاتا ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ آخر اس آواز میں وہ کون سی قیامت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس آواز کو سننا حرام قرار دے دیا. یا وہ کسی خاص عمل سے روکتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں واجب قرار دیا گیا، کیوں حرام قرار دیا گیا. ہر جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے زندگی کے روزانہ کے مسائل میں، اور بالخصوص نئی نسل میں سوالات زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے مختلف پہلو ہیں جو میں آپ کی خدمت میں آئندہ عرض کروں گا. آج ایک انداز فکر آپ کے سامنے تاریخی واقعے کے سہارے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے، یہ حلال کیوں ہے، یہ واجب کیوں کر دیا گیا، اس سے روک کیوں دیا گیا ہے، اس طرح کے جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد کہاں پہ جاتی ہے. اگر کسی چیز کو حرام یا حلال کیا گیا ہے، کسی چیز کو واجب یا مکروہ کیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد آخر کار جاتی ہے یا تو اس قرآن مجید تک، یہ جو پیغمبر اکرم کے ذریعے ہمیں ملا، اور یا اس کی بنیاد قائم ہے خود ارشاد پیغمبر اکرم پر. یعنی یا حکم قرآنی ہے جو کسی چیز کو حرام بناتا ہے، کسی چیز کو واجب بناتا ہے، یا وہ سیرت پیغمبر ہے. سیرت پیغمبر کے بھی تین حصے ہیں جو آپ کے علم میں ہے، کہ یا تو قول پیغمبر، البتہ میں جو لفظ پیغمبر کہہ رہا ہوں اس سے میری مراد آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وہ جانشین ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے اپنے بعد ہدایت کی ذمہ داری حوالے کی تھی. لہذا زیادہ مناسب لفظ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ سیرت معصوم. سیرت معصوم کے تین حصے ہیں، ایک معصوم کا ارشاد، وہ دلیل بنتا ہے کسی چیز کے حرام یا حلال یا واجب یا سنت یا مکروہ یا مستحب ہونے کا، یا معصوم کا قول نہیں بلکہ ان کا عمل، کہ انہوں نے کسی کام کو کر کے دکھایا ایسے کرو، اور اس کے انداز سے پتا چلا کہ اس کو ترک کرنے پہ معصوم تیار نہیں ہے تو واجب بن جائے گا، یا کسی کام سے گریز کیا اس طرح سے کہ جس کے اندازہ ہوا کہ معصوم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے تو وہ حرام بن گیا، تو دوسری دلیل بنتی ہے، دوسری دلیل قرار پاتی ہے معصوم کی سیرت کا وہ پہلو قرار پاتا ہے جسے قول معصوم نہیں فعل معصوم یا عمل معصوم کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک تیسرا ذریعہ ہے حکم خدا کے پتہ چلانے کا سیرت معصوم ہی کے ذریعے، جسے تقریر معصوم کہا جاتا ہے. تقریر معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم نے بیٹھ کے کوئی لیکچر دیا ہے یا خطبہ دیا ہے یا جیسے ہم اردو میں تقریر کرتے ہیں ایسے تقریر کی، بلکہ تقریر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام پائے اور معصوم اس سے روک سکتے ہو، تقیے کی صورتحال نہ ہو، ظلم کا اختیار نہ ہو، اور اس کے باوجود معصوم سکوت اختیار فرمائے، تو ان کا یہ سکوت اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا یا حرام ہوتا تو معصوم نے اس سے ٹوکا ہوتا، اس سے روکا ہوتا. تو احکام خدا کے پتہ چلانے کے جو بنیادی ذرائع ہیں جن میں ایک عقل بھی ہے وہ میرے اس وقت کی گفتگو سے خارج ہے، یا ایک اہل شریعت کا علماء و فقہا کا وہ یکجا ہو کے فیصلہ کر دینا جس فیصلے سے یہ طے کیا جا سکے کہ اس میں معصوم کی رائے بھی شامل ہے وہ بھی دلیل بن جاتا ہے. مگر میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے احکام مذہب ہیں ان کی کل بنا کے چار بنیادیں ہیں، یا اتفاقی فیصلہ ہے علماء کا جس سے یہ پتا چل جائے کہ اس میں معصوم کی رائے شامل ہے، یا عقل انسانی ہے میری آپ کی ذاتی عقل نہیں بلکہ وہ احکام عقلی جہاں پوری دنیا کی عقل مل کے ایک فیصلہ دیتی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، مثلاً سچ کے اچھے ہونے کو کوئی عقل برا نہیں کہہ سکتی اور جھوٹ کے برے ہونے کو کوئی عقل غلط نہیں قرار دے گی کہ جھوٹ برا ہے اور سچ اچھا ہے. یہ وہ عقلی فیصلے ہیں جو شریعت کی بنیاد بنتے ہیں، احکام شریعت کی بنیاد بنتے ہیں. مگر زیادہ تر احکام کی بنیاد یا حکم قرآنی ہے یا سیرت پیغمبر. سیرت پیغمبر ہمیں پیغمبر سے معصوم سے سیرت معصوم سیرت ائمہ اور سیرت پیغمبر یہ ہمیں ان سے ملی ہے، اور اگر قرآن ملا ہے تو یہ قرآن بھی ہمیں پیغمبر سے ملا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں سے ملا ہے. یعنی احکام مذہب پر اعتماد انسان کرتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ حکم قرآن میں ہے جو پیغمبر کے ہاتھوں سے ملا ہے، یا یہ حکم سنت پیغمبر کے ذریعے آیا ہے یا سنت سیرت معصوم کے ذریعے آیا ہے. اور میں گزارش سے اپنے نوجوانوں اور بالخصوص اپنے بچوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مسائل دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اسے حرام بتایا ہے تو اسے حرام کیوں مان لے، اسے حلال بتایا ہے تو اسے حلال کیوں مان لے، اسے واجب بتایا ہے تو اسے واجب کیوں مان لے، اس کا ایک رخ میں نے آپ کا اتنا وقت بس کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک انداز فکر ہے جو آدمی کو اطمینان تک لے جاتا ہے. آپ نے ایک تذکرہ سنا ہوگا کہیں نہ کہیں اس سے پہلے مجالس میں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ذو الشہادتین. یہ ذو الشہادتین جو اس نام سے مشہور ہے یہ ان کا اصل میں نام نہیں ہے. ذو الشہادتین لقب ہے اس صحابی کا جن کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری رحمۃ اللہ علیہ. خزیمہ ابن ثابت انصاری صحابی پیغمبر ہے مگر اپنے نام سے اتنا مشہور نہیں ہے جتنا اپنے لقب سے مشہور ہے جو شہادتین کہلاتے ہیں. یہ جو شہادتین کیوں کہلاتے؟ جو شہادتین کا مطلب ہے دوہری گواہی والے. دوہری گواہی والے کا مطلب کیا؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ جب کہیں گواہی کا مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی بھی مسئلے میں ثبوت کے طور پر کم سے کم دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی بنیادی شرطیں ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہوں، عقل والے ہوں، عادل ہوں، اور دوسری شرطیں حالات کے تحت بدلتی رہتی ہیں، لیکن کہیں کم سے کم دو گواہوں کی ضرورت ہے کسی نہ کسی بھی گواہی میں. کہیں بھی ایک گواہ کی گواہی کافی نہیں ہوتی. مگر جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری وہ صحابی تھے پیغمبر کے کہ جن کے لیے پیغمبر نے خود یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھی مسئلے میں اگر خزیمہ ابن ثابت گواہی دے دے تو ان ایک اکیلے کی گواہی کافی ہوگی، اس کے بعد دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیصلہ ان کی گواہی کے مطابق کر دیا جائے گا. آخر اصحاب پیغمبر میں وہ جناب ابو ذر بھی موجود ہے جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. مگر اس ابوذر کی گواہی کو بھی یہ حیثیت نہیں دی کہ ابوذر اگر کہا ہے کہیں گواہی دے دے تو ان کے ساتھ دوسری گواہی کی ضرورت نہیں. خزیمہ ابن ثابت کا وہ کون سا کارنامہ ہے, ان کی وہ کون سی خصوصیت ہے, ان کا وہ کون سا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ خزیمہ ابن ثابت جہاں گواہی دیں گے وہاں ان کی اکیلی گواہی کافی ہوگی, دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ شرف خزیمہ کو کس بنیاد پہ ملا تھا؟ روایات یہ کہتی ہیں, تاریخ یہ کہتی ہے کہ خزیمہ ابن ثابت ہمیشہ سے خزیمہ ابن ثابت تھے, وہ شہادتین نہیں تھے نہ ان کے ساتھ یہ شرف تھا, مگر یہ شرف ملا کیسے؟ روایات کے مطابق ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اس حلقے سے گزرے جدھر جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی, جانوروں کی خرید و فروخت جدھر ہوتی ادھر سے گزرے, وہاں ایک دیہات سے آیا ہوا دیہاتی عرب جسے عربی نہ عربی کہتے ہیں وہ ایک اونٹ فروخت کر رہا تھا. اتفاق سے پیغمبر کو ایک اونٹ کی ضرورت تھی, آپ کو اونٹ پسند آیا, آپ اس کے نزدیک چلے گئے بیچنے والے کے, اس سے گفتگو کی, قیمت پوچھی, اس نے قیمت بتائی, اس سے قیمت طے ہو گئی 100 درہم 200 درہم 300 درہم, مجھے یاد نہیں روایت میں کیا قیمت لکھی, بہرحال جو قیمت طے ہو گئی پیغمبر نے کہا کہ میں نے اس قیمت پر تجھ سے یہ اونٹ خرید لیا. اس نے کہا میں نے یہ اونٹ آپ کے ہاتھ اس قیمت پر فروخت کر دیا. اب معاملہ ہو گیا, اونٹ پیغمبر کا کی ملکیت بن گیا, قیمت اس کا حق بن گئی. اب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ پیغمبر اسے قیمت حوالے کرے اور اس سے اونٹ لے لے. مگر ظاہر ہے کہ پیغمبر اس وقت جو گھر سے نکلے تھے تو اونٹ کی خریداری کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, لہذا آپ کے پاس وہ رقم نہیں تھی جو اس اونٹ کی خریداری کی قیمت میں طے ہوئی. پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں اپنے گھر تک جا کے وہ قیمت لے آؤں جو مجھے اس اونٹ کی قیمت کے طور پر دینا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, چلے جائیے. معاملہ ہو چکا ہے, بیع و شراء واقع ہو چکی ہے, خرید و فروخت ہو چکی ہے, اونٹ پیغمبر کی ملکیت بن چکا ہے. اس بیع و شراء بیچنے اور خریدنے کے سیدھے جاری ہو جانے کے بعد اب پیغمبر کو قیمت دینا, اونٹ لینا, پیغمبر قیمت لینے کے لیے گئے. ادھر جیسے ہی پیغمبر وہاں سے ہٹے کچھ منافقین جو دور پہ کھڑے تھے انہوں نے فوراً سازش تیار کی. سازش کیا تیار کی؟ وہ آئے اس عربی کے پاس جس نے پیغمبر کے ہاتھ اس اونٹ کو بیچا تھا اور اس سے گفتگو شروع کی, کہا یہ اونٹ کتنے کا ہے, حالانکہ دے چکے ہیں کہ وہ بیچ چکے, بیچ چکا, مگر یہ اپنی پلاننگ ہے ان کی, کہا کتنے کا ہے, اس نے کہا بیچ چکا میں, کہا کتنے کا بیچا, تو اس نے قیمت بتائی جو قیمت بتائی ہوئی تھی 100-200 درہم جو بھی رہے ہو. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا ارے تم نے تو بہت سستا بیچ دیا, یہ آج کل تو بازار بہت اونچا ہے, تم شاید نئے نئے شہر میں آئے ہو, بہت کم قیمت میں تم نے فروخت کر دیا. تو اس نے کہا آپ کو بیچ چکا, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, اب بھی راستہ ہے, تم اس معاملے کو توڑ دو خرید و فروخت سے, اس کے بعد ہم تم سے اور اچھے قیمت میں خرید لیں گے. ان کے دیش میں اور خریدنا نہیں, ان کی سازش بہت بڑی ہے. کہا ہم اور خرید لیں گے تم سے اچھی قیمت میں. کہا معاملہ توڑے کیسے, معاملہ تو ہو گیا, توڑے کیسے, ہم تو بیچ چکے ہیں. کہا توڑنے کا راستہ ہم بتا دیتے ہیں, جن صاحب نے تم سے اونٹ لیا ہے جب وہ قیمت لے کے تمہیں آئے اور قیمت دینے لگے تو تم انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ قیمت تو نہیں طے ہوئی تھی. تو وہ کہیں گے نہیں یہ قیمت طے ہوئی تھی. تو جب وہ اصرار کریں گے کہ جو قیمت وہ دے رہے ہیں وہ طے ہوئی, تم انکار کرنا. جب وہ زیادہ اصرار کریں تو تم ان سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے آپ جو قیمت دے رہے ہیں اگر وہی طے ہوئی تھی تو ہم مان لیں گے, آپ کوئی ایک گواہ لے آئیے. اب انہیں معلوم ہے سازش کرنے والوں کو کہ گواہی دینے والا کون, کوئی تھا نہیں جب معاملہ ہوا, یہ موجود ہے تو گواہی نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تم گواہ مانگو گے ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوگا تو اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکیں گے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر ہم تمہارا اون اچھی قیمت میں خرید لیں گے. بظاہر یہ ایک اونٹ کے معاملے کی بات تھی, مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک اونٹ کی خریداری کی بات نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے اعتبار کو چھیننے کی بات. اگر یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دنیا یہی تو کہتی کہ کیا اعتبار ان کا جو ایک اونٹ کے معاملے میں سچ نہیں بولتے. اتنی بڑی سازش تیار ہوئی ہے, اب یہ سازش تیار ہو گئی, پیغمبر واپس تشریف لائے, قیمت دینے لگے, اس نے وہی جیسے اسے سمجھایا گیا تھا وہی طریقہ اپنایا, اس نے گفتگو شروع کر دی کیا دے رہے ہیں. پیغمبر نے کہا جو قیمت طے ہوئی تھی, اس نے کہا یہ تو طے نہیں ہوئی تھی. کہا یہی طے ہوئی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر جو آپ قیمت دے رہے ہیں آپ کا اصرار ہے یہی قیمت طے ہوئی تھی تو آپ کو ایک گواہ لے آئیے. اب پیغمبر گواہ کہاں سے لائیں؟ مگر جس لمحے یہ گفتگو ہو رہی تھی اسی وقت ادھر سے گزرے جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری, جو ابھی تک خزیمہ ہے وہ شہادتین نہیں بنے.
اب جو خزینہ اگر سمجھ رہے ہیں، دیکھا پیغمبر ایک آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں نزدیک آگے کا بات کیا ہے، تو پیغمبر نے بتایا کہ میں نے اسے اونٹ خریدا تھا، اتنے میں خریدا تھا، میرے پاس قیمت نہیں تھی، لینے گیا، قیمت لے کے واپس آیا ہوں، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں یہ نہیں طے ہوئی، اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک گواہ لے آئیے گا تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اونٹ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی خزینہ نے سنا کہ یہ گواہ مانگ رہا ہے، خزینہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو قیمت پیغمبر دے رہے تھے یہی دے رہے ہیں، یہی قیمت طے ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی شرط یہی تھی کہ کوئی گواہی ہو جائے، گواہی ہو گئی، وہ اس نے اونٹ پیغمبر کے حوالے کیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر جب آگے بڑھے پیغمبر اور ساتھ میں خزیمہ سے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا اسی لمحے کے لیے، خزیمہ ساتھ ساتھ پیغمبر نے کہا خزیمہ تم نے گواہی تو سچی دی اور قیمت وہی طے ہوئی تھی جو قیمت میں نے کہی ہے اور جس کی تم نے گواہی دی ہے، مگر خزیمہ ابن ثابت یہ تو بتا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو تم اس وقت موجود نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہی قیمت طے ہوئی جو میں دے رہا تھا؟ تو خزیمہ نے وہ قیمتی فتویٰ کہا ہے جو بنیاد ایمان و اطمینان ہے۔ خزیمہ نے کہا میرے پیغمبر میں نے آپ کا اعتماد کر کے زندگی کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں آپ کی بات کو مانا ہے، میں نے جنت کو آپ کے کہنے سے مانا ہے، جہنم کو آپ کے کہنے سے مانا ہے، چلے اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ کی ذات سے اعتماد کر کے مان لیے ہیں، تو زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپ پر اعتماد نہ کریں گے تو کس پر اعتماد کریں گے؟ میرے عزیزوں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں بالخصوص اپنے زمانوں سے کہ جب ہم نے پیغمبر کے بیان پر اعتماد کر کے زندگی کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں ان پر اعتماد کیا ہے تو زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم ان پر اعتماد نہ کریں گے، سیرت نبی پہ اعتماد نہ کریں گے، بیان قرآن پہ اعتماد نہ کریں گے، حکم دین پہ اعتماد نہ کریں گے تو کس پر اعتماد کریں گے؟ انکار کرنا ہے تو بنیادی مسئلوں کا انکار کرنا چاہیے، ان بنیادی مسئلوں کا اقرار کیا گیا ہے تو ان جزوی مسئلوں کا اقرار کرنا پڑے گا جب تک آدمی مسلمان رہنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل۔ اور اس کے بعد جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے احکام خدا کے بارے میں کہ حکم خدا کی مصلحتیں کیا ہیں، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر حکم خدا کی ایک نہیں نہ جانے کتنی مصلحتیں ہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف ایک زندگی کا پہلو ہوتا ہے جسم و جسمانیات، اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس غذا کا نقصان ہے جسم کو تو اس کے بعد بڑے اطمینان سے ہم آگ بن کر کے مان لیتے ہیں کہ ہاں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ اس سے فلاں بیماری پیدا ہوتی ہے توڑ کے گوشت پہ، ہمیں بالکل اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا صرف وجود ہوتا یہ جسمانی وجود تو اس کے بعد بالکل صحیح تھی یہ بات کہ ہم ہر جگہ جسمانی سبب تلاش کرتے، لیکن انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک اس کا وجود جسمانی ہے، ایک اس کا وجود روحانی ہے۔ ہمارا جسم بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، ہماری دنیا کی زندگی بھی ہے، ہماری آخرت کی زندگی بھی ہے، اس کے بعد ہماری انفرادی زندگی بھی ہے، ہماری اجتماعی زندگی بھی ہے۔ تمام احکام خدا کی مصلحت ہمیشہ جسمانی وجود کے درمیان تلاش نہ کی جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہیں مصلحت حکم خدا جسمانی وجود میں چھپی ہے، کہیں مصلحت حکم خدا کا تعلق ہماری روح سے ہو، کہیں دنیا سے ہو، کہیں آخرت سے ہو، کہیں ہماری ذات سے ہو، کہیں کسی حکم کا تعلق ہماری ذات سے نہیں بلکہ پورے معاشرے سے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں حکم مذہب کے کسی حصے میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم خدا یہ حکم دین یہ اسلام ہم سے کہہ رہا ہے فلاں چیز نہ کھاؤ حرام ہے، ذبیحہ نہیں ہے تو نہ کھاؤ، چاہے حلال جانور ہے اگر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح نہیں کیا گیا، اگر ذبیحے کی شرط پوری نہیں ہوئی، اگر مسلمان نے چھری نہیں چلائی، اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ کھانا حرام ہے چاہے وہ بکری کا گوشت کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے بچے ہمارے نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ جانور تو وہی جانور ہے، گردن بھی وہی کٹی ہے، خالی ایک بسم اللہ نہ کہنے سے کیا فرق پڑ گیا، خالی ایک مسلمان ذبح کرنے والے زادے کے ذبح کرنے والے کے مسلمان نہ ہونے سے فرق کیا پڑ گیا؟ میرے عزیزوں میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، جتنے سوالات مذہب کے احکام کے لیے جہاں کہیں پیدا ہوں ایک رخ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اب ایک رخ اور رکھنا چاہتا ہوں، اگر کسی حکم مذہب میں ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ حکم شاید غلط ہے معاذ اللہ، یہ حکم شاید آج کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو پہلے آپ یہ سوچئے کہ حکم خدا حکم مذہب کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ جو حکم مذہب دکھائی دیتے ہیں حلال و حرام مستحب و مستحب کے، یہ کسی مفتی کی ذاتی رائے ہے؟ کسی فقیر کی ذاتی رائے ہے, کسی امام کی ذاتی رائے ہے, کسی نبی کی ذاتی رائے ہے, یا جتنے احکام مذہب ہیں ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی حکم خدا کو نہ کوئی فقیر طے کرتا ہے بناتا ہے, نہ کسی حکم دین کو نبی بناتا ہے نہ امام, بلکہ قانون سازی کا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی نظریہ ہے کہ جتنے احکام مذہب ہیں یہ تمام احکام مذہب وہ ہیں جن کو خدا نے طے کیا, نبی کے ذریعے بھیجا, اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے, سیرت معصومین سے ہمارے فقہاء نے اس کو سمجھا اور ہماری طرف منتقل کیا. اگر ہم اپنے مذہب کے بارے میں خیال یہ رکھتے ہیں کہ کسی انسان نے اسے حرام کیا, جسے انسان نے اسے حلال بنایا, تو سو صبح پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نظام دین کے بارے میں ہمارا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر حکم خدا, ہر حکم دین طے کیا ہے خدا نے, لائے ہیں رسول, پہنچایا, پھیلایا, بچایا ہے اماموں نے, تو اگر اس بنیادی عقیدے کو مانتے ہیں تو پھر بڑی آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم یہ بات سوچیں کہ اس میں یہاں خطا ہے, اس میں وہاں غلطی ہے, تو یہ غلطی تین ہی جگہوں پہ ہو سکتی, یا تو قانون سازی میں, یا قانون کے لانے میں, یا قانون کے پہنچانے میں, اور اگر یہاں کہیں غلطی نہیں ہے تو پھر ایک ہی جگہ بچتی ہے, وہ ہے قانون کے سمجھنے کی غلطی. قانون بنانے میں غلطی کا کوئی امکان ہے؟ قانون پھیلانے میں غلطی کا کوئی امکان ہے؟ قانون لانے میں غلطی کا کوئی امکان ہے؟ ذرا اس کا جائزہ لے لیجئے, غلطی کے دروازے کہاں کہاں کھلتے ہیں, وہ کون سے اسباب جن سے غلطی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آدمی غلطی یا کوئی بھی غلطی کرنے والا غلطی کرتا ہے, اس کے اسباب کیا ہے؟ تو غلطی کے اسباب کا اگر آپ پتہ ڈالیے, غلطی کا پہلا سبب ہوتا ہے لا علمی اور جہالت. تھوڑی دیر کے لیے آپ جائزہ لے لیں اور ذرا دیر آپ توجہ فرما لیں, غلطی کا پہلا سبب ہوتا ہے لا علمی اور جہالت. آدمی غلطی کرتا ہے جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, صحیح بات تو نہیں جانتا اس لیے غلطی کر بیٹھتا ہے. لیکن ہر غلطی کے پیچھے لا علمی اور جہالت نہیں ہوتی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح سے باخبر ہے, خوب جانتا ہے, اس کے باوجود غلطی کر رہا ہے, تو اب اس کی دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلطی کی پہلی وجہ ہوتی ہے لا علمی, مگر اکیلی وجہ نہیں ہے. غلطی کی دوسری وجہ ہوتی ہے لا علمی نہیں, کمزوری. آپ کہیں گے کیسی کمزوری؟ آدمی صحیح بات کو جانتے ہوئے غلطی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی طاقتور ہے جو اسے دبا کے اسے غلطی کرا رہا ہے. یہ کمزور ہے, طاقتور کے مقابلہ نہیں کرتا تھا. کبھی سوسائٹی طاقتور ہوتی ہے, طاقتور سوسائٹی آدمی سے غلطی کراتی ہے. ہمارے معاشرے میں رائے بہت سے کام یہ سوسائٹی کے دباؤ میں ہوتے, کرنے والا جانتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے مگر سوسائٹی کے دباؤ میں کر رہا ہے. تو جب اندر کی کمزوری ہوتی ہے تو باہر کا طاقتور اندر کے کمزور کو دبا کے اس سے غلطی کرا لیتا ہے. مگر ہمیشہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باہر کا دباؤ اور اندر کی کمزوری مل کے غلطی کرائے. گفتگو ذرا زیادہ سنجیدہ ہے مگر سننے والے ماشاء اللہ سے سنجیدہ ہے, اس لیے میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تو غلطی کی پہلی وجہ ہے لا علمی, غلطی کی دوسری وجہ ہوتی ہے جو غلطی کر رہا ہے اس کی کمزوری اور باہر سے کسی طاقتور کا دباؤ. کبھی رسم و رواج کا دباؤ ہو جاتا ہے, ہم آپ سب دیکھتے ہیں, کبھی غالب حکومتوں کا دباؤ ہوتا ہے جس پہ دباؤ میں آ کر غلطی کرتا ہے, کبھی طاقتور معاشرے کے دباؤ ہوتا ہے جس میں آگے غلطی کرتا ہے, صحیح جانتا ہے مگر غلطی کرتا ہے. تو غلطی کا دوسرا سبب ہوتا ہے کمزوری, جو غلطی کر رہا ہے اس کی کمزوری. غلطی صرف لا علم اور جاہل نہیں کرتا, غلطی خالی کمزور نہیں کرتا. یہ طاقتور اقتدار والے کیوں غلطی کرتے ہیں؟ یہ پاورفل لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو زیادہ کرتے ہیں. یہ تو لا علم بھی نہیں ہے اور یہ مجبور اور کمزور بھی نہیں ہے, پھر غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ تو غلطی کا ایک تیسرا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے انسان کے اندر کی لالچ اور ہوس اور ہرس. یہ ہرس اور ہوس ہے, ہوس ہے جو انسان سے غلطی کراتی ہے. کوئی دباؤ نہیں اس کے اوپر مگر اسے لالچ سے ظلم کر کے سمیٹنا چاہتا ہے. ہوس ہے اس کے اندر, اس ہوس کی وجہ سے وہ جانتا ہے حرام حلال کے فکر کے بغیر بڑھائے چلا جا رہا ہے. تو تیسرا سبب ہوتا ہے ہوس اور لالچ. کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ غلط راستوں پہ جا رہا ہے, نہ جاہل ہے, نہ کمزور ہے, نہ اس کے پاس کوئی کمی ہے کہ اس کو ہرس و ہوس پیدا ہو, مگر وہ غلطی کرتا ہے, اس کے اندر ظلم کا مزاج پایا جاتا ہے اس لیے غلطی کرتا. حجاج ابن یوسف ثقفی اگر علی کے شیعہ کا سر کاٹ کے اور تپتی ہوئی لوہے کی پلیٹ میں کٹے ہوئے سر کو رکھ کے تڑپتا دیکھ کے کھانا کھاتا تھا تو اس میں اسے کیا ملنے والا تھا؟ کون سی اس کی ہوس پوری ہو رہی تھی؟ کون سا اس کے اوپر دباؤ تھا, کون سا وہ جاہل تھا کہ قتل ناجائز ہے, درست نہیں ہے, یہ صرف اندر کا ظلم کا مزاج ہے جو اس سے غلطی کرا رہا ہے. تو غلطی کے اسباب کا اگر آپ جائزہ لیں, میں نے صرف نمونے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, یا غلطی ہوتی ہے لاعلمی سے, یا غلطی ہوتی ہے بے خبری سے, یا ہوتی ہے کمزوری سے, یا ہوتی ہے لالچ سے, یا ہوتی ہے ظلم کے مزاج سے. اب ذرا جائزہ لیجئے, اگر حکم دین میں کہیں ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے, کمی کا احساس ہوتا ہے, تو یہ غلطی کہاں سے آ سکتی ہے؟ یا قانون بنانے والے سے غلطی ہوئی ہو, یا قانون لانے والے سے غلطی ہوئی ہو, یا قانون پہنچانے والے سے غلطی ہوئی ہو. قانون بنانے والا کون ہے؟ قانون بنانے والا ہے اللہ. ہم نے اللہ کو کیسا مانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو بے خبر اور جاہل مانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو ماذا اللہ مجبور مانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو ماذا اللہ ظالم مانا ہے؟ اگر ہم نے مالک کو پہچان کے مانا ہے تو ہم نے مالک وہ مانا ہے جو عالم بھی ہے, جو قادر بھی ہے, جو عادل بھی ہے, جو جواد و سخی بھی ہے. تو اگر غلطی جہالت کی وجہ سے ہونے والی ہے تو یہ عالم ہے, غلطی نہیں کرے گا. اگر غلطی مجبوری کی وجہ سے ہونے والی ہے تو یہ قادر ہے, غلطی نہیں کرے گا. غلطی ظلم کی وجہ سے ہونے والی ہے تو یہ عادل ہے, غلطی نہیں کرے گا. غلطی ظلم جہالت کی وجہ سے ہونے والی ہے تو یہ جواد و رحمان ہے, یہ غلطی نہیں کرے گا. تو جتنے غلطی کے دروازے ہیں وہ تو سب معرفت الہی کے ذریعے وہاں پہلے ہی بند کیے جا چکے ہیں. تو اب جو حکم خدا ہوگا, قانون سازی کے مرحلے میں کوئی غلطی نہیں آ سکتی اس میں, اگر ہم نے مالک کو پہچانا, اگر ہم نے مالک کو پہچانا. صلوات ہو جائے محمد و آل محمد. اگر ہم نے پہچان کے مانا ہے تو پھر یہ تصور نہیں آ سکتا دماغوں میں کہ قانون بنانے میں ادھر سے غلطی ہوئی ہو. تو دوسرا تصور ہو سکتا ہے کہ قانون سازی میں تو کوئی غلطی نہیں, قانون لانے میں غلطی ہو گئی ہو. تو میرے عزیزوں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے, جو امام ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے میں سب سے بہادر ہوتا ہے, اپنے زمانے میں سب سے شجاع ہوتا ہے, اپنے زمانے میں سب سے سخی ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ علم ہونے کا والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کے ذریعے غلطی کا دروازہ بند ہو گیا. شجاع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس سے طاقتور نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کمزور ہو, حکومتوں کے دباؤ میں آ کے غلط فیصلے دے دے. یہ سزا ہے, اسے کوئی کچل کے اس سے غلط فیصلہ نہیں کرا سکتا ہے, لانے کا لا لے آئے ہوئے حکم تبدیلی نہیں کرا سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جسے رہبر مانتے ہیں, جو نبی یا رسول یا امام ہے, وہ اپنے زمانے میں عالم, بہادر اور سخی ہی نہیں ہوتا صرف, بلکہ وہ معصوم ہوتا ہے. معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے حکم لانے میں جان بوجھ کے غلطی ہونے والی ہے, اور نہ ان سے حکم کے لانے اور پہنچانے میں غفلت کی وجہ سے غلطی ہونے والی ہے, خطا کی وجہ سے غلطی ہونے والی ہے. تو جب ہم نے نبی اور رسول اور امام کو معصوم مانا ہے تو غلطی کے دروازے یہاں بھی بند ہو گئے. تو اب عزیزوں, پھر جگہ کون سی بچی؟ اگر حکم خدا میں کہیں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کمی رہ گئی, اس میں غلطی رہ گئی, تو یہ قانون سازی کی غلطی نہیں ہے, یہ قانون لانے والوں کی غلطی نہیں ہے, یہ قانون پہنچانے والوں کی غلطی نہیں ہے. ایک جگہ خالی باقی رہ جاتی ہے کہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. بس سمجھنے کی غلطی کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے علم و معرفت کو بڑھاتے رہے تو یہ صبح خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے, اطمینان بڑھتا چلا جائے گا. سلوات بھیجے محمد رسول اللہ. ورنہ اسلام تو اس قانون حیات کا نام ہے کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں کسی جگہ کسی قانون میں نظر نہیں آتی. صرف ایک پہلو, جتنا وقت ہے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ اسلام کا دوسری دنیا کے تمام قوانین سے موازنہ کریں, چاہے وہ قوانین ہو جنہیں دنیا والوں نے بنایا ہے, اور چاہے وہ قوانین ہو جن کے ماننے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ الہی قانون, اسلام کے علاوہ جتنے قوانین ہیں دو ہی طرح کے مقابلے میں قوانین ہیں, یا تو وہ قوانین ہیں حیات کے جن کے ماننے والے کہتے ہیں کہ الہی قانون ہے, اللہ سے ہمیں ملا ہے, اور یا وہ قوانین ہیں زندگی کے کہ جنہیں دنیا والوں ہی نے بنایا. وہ نظریہ حیات, وہ طریقہ حیات جس کے لیے دنیا والے خود دعوے دار ہیں کہ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں, تو ہم نے خود بنایا ہے. جو مٹ بھی گئے, کمیونزم مسئلہ میں قانون حیات بنایا تھا, انسانوں نے اپنے لیے طے کیا تھا, اس کے مقابلے میں دوسرے وہ قوانین حیات ہے, وہ ادیان ہے, وہ دین ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں جو قانون ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے, ان سارے قوانین حیات کے مقابلے میں اسلام کے مختلف خصوصیات ہیں, مختلف پہلو ہیں, میں اتنے وقت میں جو گنجائش ہے اس میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں اور رکھنا چاہتا ہوں. اسلام کے اور دوسرے قوانین درمیان جو امتیازی خصوصیات پائے جاتے ہیں, ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جتنے قوانین ہیں ان قوانین پر نظر ڈالیے, چاہے وہ حکومتوں کے قوانین ہو, چاہے وہ فلسفیوں کے بنائے ہوئے قوانین ہو, اور چاہے وہ مذہبی قوانین ہو, آپ جتنے قوانین اس وقت رائج ہیں, جس کا تجربہ آپ روزانہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی چل رہی ہے, ایک مرتبہ ٹریفک لائٹ آئی, ٹریفک لائٹ آئی, اگر گرین ہے تو ہمیں جانے کی اجازت ہے, اگر ریڈ ہے تو ہمیں رک جانا ہے, یہ ہے قانون. اس قانون پر ہم 10 سال سے عمل کر رہے ہیں, 20 سال سے عمل کر رہے ہیں, گرین ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں, ریڈ ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں. ایک دن ریڈ لائٹ تھی اور ہم نہیں رکے اور چلے گئے, ہفتے بھر کے بعد 10 دن کے بعد ٹکٹ آ گیا, مجھے نہیں معلوم کناڈا میں فورن نمز ہے معاملہ یا کچھ ادھار چلتا تھوڑا بہت, کیمرے میں تصویر پھینکی اور آ گیا, ریڈار سے اطلاع ملی اور ٹکٹ آ گیا. ہم نے جا کے یہ دعویٰ کیا کہ 20 سال ہو گئے ہمیشہ ریڈ لائٹ پہ رکے اور تم نے آج تک 2 ڈالر کا بھی انعام نہ دیا, اور ایک مرتبہ ریڈ لائٹ کراس کی تو 50 ڈالر کا ٹکٹ بھیج دیا تھا, جواب ملے گا. یہاں پابندی کی کوئی جگہ نہیں ہے, مخالفت کرو گے تو سزا فوراً ملے گی. میرے عزیزوں, یہ دنیا کا قانون ہے, اسلام اس قانون کا نام ہے, کیا مخالفت کرو گے تو ایک سزا دیں گے, پابندی کرو گے تو کم سے کم لوگ جگہ تمہیں عطا کریں گے, اس سے کم نہیں عطا کریں گے. سلوات بھیجے محمد و آل محمد. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہاں غلطی پر سزا ہے تو پابندی پر جزا بھی ہے, اور اس کے بعد سزا ایک ہے اور جزائیں کم سے کم 10 ہے. یہ کم سے کم پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے کم نہیں ہے. اس کے بعد ذرا پابندی کے مزاج میں خلوص بڑھا, معرفت بڑھی, جذبہ ایمانی بڑھا, تو یہ ایک عمل کی قیمت مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک نمازی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو کے جماعت پڑھ لے تو ایک رکعت 70 رکعت کے خلاف سے بدل دے مالک, اور 10 نمازی کھڑے ہو جائیں تو جگہ اتنی پھیلا دے کہ پیغمبر یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ اگر سارے زمین کے درخت قلم بنا دیے جائیں, سارے زمین پہ رہنے والے پانی کو رسنائی بنا دیا جائے, سارے اجزاء کے پتوں کو صفا بنا دیا جائے, کاغذ بنا دیا جائے, اور پھر بھی اس 10 نمازیوں پر مشتمل جماعت کے ثواب کو لکھا جائے تو ناکافی ہوگا اس ثواب کو لکھنے کے لیے. یہ ہے مزاج جزا اسلامی. اس کے بعد دوسری چیز, مجھے یہاں تو خیر حال اتنا نہیں معلوم ہے, میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں, اکثر اخبار پڑھتے ہیں کہ پولیس نے فلاں باغ میں فلاں پارک میں 4 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اس لیے کہ وہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. ابھی انہوں نے کہیں لوٹا ووٹا نہیں تھا, کہیں حملہ نہیں کیا تھا, خالی منصوبہ بنا رہے تھے, یعنی سوچا تھا کہ آج یہ والا بینک لوٹا جائے, یعنی ارادہ کیا تھا کہ آج یہ والے دکان پہ حملہ کیا جائے. ابھی انہوں نے حملہ کیا نہیں, نہ کسی کو لوٹا نہ کسی کو مارا, خالی انہوں نے ارادہ کیا اور فوراً پولیس نے اریسٹ کیا, اور اس منصوبہ بندی اور اس ارادے پر اسے سزا دینے گی. میرے عزیزوں, قانون نے دنیا کی دوسری بات یہ نظر آئی کہ جرم پر سزا نہیں دیتا, بلکہ اگر جرم کے ارادے اور نیت کا پتہ چل جائے تو اس پر بھی سزا دے دیتا. اسلام اس قانون کا نام ہے جو نیکی پر جزا تو دیتا ہی ہے, مگر اگر نیکی کا کوئی ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو جیسے نیکی پر جزا دیتا ہو ویسے ہی نیکی کی نیت پر بھی جزا دیتا, ارادے پر بھی جزا دیتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر بھی لے تو معصوم نے کہا ہے, دیکھو اگر ارادہ گناہ ہو بھی جائے تب بھی تم اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لینا, اس لیے کہ مالک اتنا کریم ہے کہ وہ سزا تو نیت میں بھی دے دیتا ہے نیکی کی, مگر سزا برائی کی نیت پہ نہیں دیتا ہے. جب تک آدمی گناہ کر لے اس وقت تک سزا نہیں دیتا. وہ اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کی نیت پر سزا نہیں دیتا ہے لیکن نیکیوں کے ارادے پر جزا دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد تیسری خصوصیت دیکھیے, اگر اور آپ آگے جائزہ لیں, صرف اسی نظام جزا و سزا کا جائزہ لیں, دوسرے پہلو نہیں اسلام کے, صرف اسے پہلو پہ نگاہ ڈالیں, صرف اسے پہلو کا جائزہ لیں, تو تیسری خصوصیت کیا نظر آتی؟ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہے کہ مالک نے اس انسان کی نگرانی کے لیے جو ذمہ دار فرشتے رکھے ہیں, ایک اس کی نیکیوں کی نگرانی کے لیے اور ان کو تحریر میں ڈالنے کے لیے, اور ایک اس کی برائیوں کی نگرانی کے لیے اور ان کو تحریر پھیلانے کے لیے. مگر روایات یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی نیکی انسان کرتا اور نیکی کے فرشتے کو, جو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہے اسے حاکم بنایا ہے اس فرشتے پر جو انسان کے گناہوں کا اندراج کرتا ہے. روایات یہ کہتی ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کر کے ہی نیکی والا فرشتہ اسے نام عمل میں لکھ دیتا, مگر جب انسان سے کوئی خطا یا کوئی گناہ یا کوئی جرم سرزد ہونے لگتا ہے تو جو گناہوں کا درد کرنے والا فرشتہ ہے جب وہ لکھنا چاہتا ہے تو نیکی کا اندراج کرنے والا فرشتہ کہتا ہے رکے رہو, لکھنے میں جلدی نہ کرو, اسے کچھ مہلت دو, اگر اس مہلت میں اس نے توبہ کر لی تو اس کے نام عمل میں اس گناہ کا تذکرہ نہ آنے پائے. یہ اس کے کرم کے علاوہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے جزا کے نظام اور سزا کے نظام کی خصوصیت کے علاوہ کیا ہے کہ نیکی فوراً درج کر لی جاتی ہے کہ ضائع نہ ہونے پائے, اور گناہ کر کے اگر آدمی کچھ تاخیر کر کے بھی توبہ کرے تو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لے تاکہ اس کے نام عمل میں اس گناہ کا اندراج نہ ہونے پائے. اس کے بعد اور خصوصیت پہ آپ نظر ڈالیں تو اس نے دو وعدے کیے ہیں, وہ نیکی کرنے والوں کو نیکی پھیلانے کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری نیکی چھپی نہیں رہے گی, اور دوسری طرف دوسری آپ جو آئے کمیر میں کیا پڑھتے ہیں, تم من سنا ان جمیل لسف اہلن لہو نشرتا, میرے مالک کتنی ایسی اچھی اچھی تعریفیں جن کا میں اہل نہیں تھا مگر تو نے نشر کر دی میرے لیے پوری دنیا میں. ایک طرف تو اس کا اتنا کرم ہے کہ جس تعریف کا اہل نہیں ہو اس کو بھی پھیلا دیتا ہے بندوں کے درمیان, اور دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف اتنا کریم ہے کہ ہماری خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں, اس کے علم میں آتی رہتی ہیں مگر وہ بندوں کو باخبر نہیں کرتا اور پہلی خطا پہ انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتا. اس کے کرم اسلام کے قانون جزا و سزا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی پہلی خطا پر اسے کبھی رسوا نہیں کرتا. میں ایک مختصر سے تذکرہ اور سن لیا اور باقی آپ کی فکر کے حوالے کر دوں گا. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جوان گرفتار کر کے لایا گیا جس نے چوری کی تھی اور اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا کہ میں نے چوری کی. اگر اقرار نہیں کرتا جواب پیش کیے جاتے تو پھر وہ دوسری صورتحال ہوتی. اس نے چوری کی تھی, پکڑا گیا تھا اور اپنے جرم کا خود اقرار کر رہا تھا, اسے سزا ملنا چاہیے. مولا کی خدمت میں لایا گیا, مولا نے اس کا حکم دیا جاری کر دیا جب وہ خود اقرار کر رہا ہے. مگر اس حکم کے جاری ہونے سے پہلے وہ نوجوان جب مولا کی خدمت میں گرفتار کر کے لایا گیا, خوبصورت خوش شکل اور جوان انسان, جیسے ہی مولا کی اس پر نظر پڑی مولا نے کہا کہ صورت اتنی اچھی اور سیرت اتنی خراب. یہ فقرہ خود جگا رہا ہے اور چونکا رہا ہے کہ اللہ سے جب جو نعمت ملے اس نعمت کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں. اگر زیادہ اچھی شکل ملی ہے تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی سیرت بھی ہونا چاہیے. کہ صورت اتنی اچھی سیرت اتنی بڑی. اس نے کہا مولا میں نے جرم کیا اس سے انکار نہیں ہے مگر میری روبات کو سن لے, میرے ذمے 18 انسانوں کا خرچ ہے اور میں نے حالات سے تنگ آ کے زندگی میں پہلی مرتبہ چوری کی, اس سے پہلے چوری نہیں کی. یعنی وہ دعویٰ کر رہا ہے, رحم مانگ رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی. روایت کہتی جب اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ چوری کی ہے تو مولا نے ذرا دیر کے لیے سر جھکایا, زمین کی طرف نگاہ کی اور زمین کو انگلی سے ایسے کرودا کہ جیسے کوئی آدمی کچھ غور کر رہا ہو, اور اس کے بعد ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا اور فیصلہ فرمایا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, لے جاؤ اور اسے سزا دے دو. کوئی بحث نہیں کی. وہ کہہ رہا میں نے پہلی مرتبہ چوری کی اور مولا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا, غلط بیانی کر رہا ہے, اس نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی ہے. مولا کہ حکم ہوا, لے جایا گیا اسے उसके दाहिने हाथ की चार उंगलियां जो चोर की सजा अगर चोरी साबित हो जाए सारी शर्तों के साथ कि किस चीज की चोरी करे किन हालात में चोरी करे सारी शर्तें उसके बाद चोरी की सजा इस्लाम में यही है और सख्त सजाएं इस्लाम में सिर्फ इसलिए है कि सख्त सजाएं जुर्म के दरवाजे बंद करती हैं। मुजरिम के साथ मोहब्बत का बर्दाश्त जुर्म के दरवाजों को खोलता रहता है जिसका तजर्बा इस दुनिया में आज भी किया जा सकता है कल भी किया जा चुका है कि मुजरिम से हमदर्दी नहीं होती माशरे से दुश्मनी होती मुजरिम के हौसले बढ़ते और नए मुजरिम तैयार होते जाते हैं। तो मौलाना ने कहा ले जाओ इसे सजा दे दो उसकी हाथ की चार उंगलियां काट दी जाए। उंगलियां कट गई जब उसकी उंगलियां कट गई तो उसने मौला के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया तारीफें करना शुरू कर दी और उसने कहा अली ने सख्त फैसला किया है ये चोरी मैंने पहली मरतबा नहीं की थी इससे पहले 99 मरतबा चोरी कर रहा हूं ये सभी चोरी है जो मैंने की है जिसपे पकड़ा गया हूं। अब लोग फिर वापस आए मौला के पास क्या उसने करार कर लिया मौला वो कह रहा उसने पहली मरतबा चोरी नहीं की इससे पहले 99 बार ये जुर्म कर चुका मगर वो तो आगे करार कर रहा है और आपने तो पहले ही फैसला कर दिया था आपने कैसे फैसला किया आपने कैसे समझा था कि इसकी चोरी पहली मरतबा नहीं है। भाई इसी फकरे के लिए मैंने आपको वाकया सुनाया मौला ने कहा कि इसका ये कहना कि मैंने पहली बार चोरी की है ये इसलिए मेरी निगाह में जुर्म बन गया कि मेरा मालिक है करीम मेरा मालिक है वो करीम वो किसी को भी पहले जुर्म पर कभी रुसवा नहीं करता इसका रुसवा होना इस बात की दलील है कि इसने जुर्म इतनी मरतबा दोहराया है कि सत्तारुल योम ने अपना पर्दा इससे हटा लिया है एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले इस्लाम के इंतजामी खसूसियात में है ये बात कि वो मुजरिम को मौका देता है तौबा कर लो मुजरिम के जुर्म को छुपाता है कि अगर ये खुद से ऐलान न करे तो मालिक ये नहीं चाहता कि रुसवा हो ये पलट के आ जाए सीधे रास्ते पर आ जाए। इस्लाम के इन खसूसियात पे अगर नजर डाली जाए तो दिलो दिमाग खुद से मुसलमान होने लगते हैं और कल्ब व जिगर खुद से इत्मीनान के मरहलों पर आगे बढ़ने लगते हैं। वो कौन सा निजाम होगा कि जहां इतनी छूट दी जाए जहां इतनी मोहलत दी जाए कि न सिर्फ ये कि इंसान को अपने जुर्म से तौबा का मौका दिया जाए बल्कि इतनी छूट दी जाए कि तौबा नहीं सिर्फ ये नहीं कि नामे अमल से उस जुर्म को साफ कर दिया जाएगा बल्कि मालिक कहता है अगर तुम गलती के बाद नेकी के रास्ते पर आ जाओ तो वो करीम तो इतना करीम है कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता। ये इस्लाम के निजाम का एक पहलू है और जिस पहलू पर नजर डाली जाए उसमें ऐसी खसूसियात दिखाई देंगे अजीजो। मसला सिर्फ इसका है कि हम इल्म और मारफत के मंजिलों पर आगे बढ़ के अपने आप के अपने दिलो दिमाग को मुसलमान बनाने की कोशिश करें। जितना दिल मुसलमान होते जाएंगे जितने दिमाग मुसलमान होते जाएंगे उतना जिंदगी का मुसलमान बनाना आसान होता चला जाएगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद हमारी निगाहों के सामने वो बामारफत शख्सियतें हैं छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में एक मोमिन गुजरे हैं जिनका नाम है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूर रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूर की किरदार की जो खसूसियत है वो मुलाहजा कीजिए। इस सहाबी का इंतकाल इमाम की जिंदगी में हुआ इमाम ने अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूर की वफात के बाद जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम या जनाब जरारा इन दो मोतबर शख्सियतों जो दोनों फकीह थे अपने दौर के इमाम ने जिन्हें हुक्म दिया था अपनी उम्मत से कहते थे जाओ इनसे जाकर अपने मसाले जिंदगी पूछो और उनसे कहा था कि तुम मस्जिद में बैठ के लोगों के सामने हुक्म दीन बयान करो। जिन शख्सियतों पर इमाम को इतना एतबार या जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम या जनाब जरारा इनमें दो में से किसी को इमाम ने खत लिखा है ये मुझे याद नहीं रह गया रिवायत में मौजूद है जाकर मेरी याददाश्त से जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम को खत लिखा है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूर के बारे में उनकी वफात के बाद और उसमें फकरा लिखा है कि मा काना लिल्लाह व लरसूलही वलीही अतवा फी हाज़ा ज़मान मिन अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूर। इस जमीन पर इस वक्त अब्दुल्लाह इब्ने अबी याकूब से ज्यादा अल्लाह का नबी का और उसके वली का मुती बंदा कोई नहीं था। आखिर ये इतना बड़ी इतनी बड़ी सनद अल्लाह वली की तरफ से वली खुदा की तरफ से इमाम की तरफ से عبداللہ ابن ابی عقور کو کیوں ملی، ان کی کون سی خصوصیت تھی؟ خصوصیت یہی تھی کہ ان کا دماغ اتنا مطمئن تھا، ان کے دل اور دماغ کو اتنا اعتماد تھا دین کے لانے والوں پر، دین پہنچانے والوں پر اور احکام دین پر، کہ ان کی سیرت کے تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام کے پہلے میں عبداللہ ابن ابی عقور بیٹھے ہیں، انار ہاتھوں میں ہے، انار کھا رہے ہیں، ایک مرتبہ رکے اور کہا کہ مولا آپ کی ذات پر مجھے اتنا اعتماد ہے، اور یہ اعتماد یہ نہیں پیدا ہوا ہے کہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا، آنکھیں گھر میں کسی کھولی تھی اس لیے مان لیا، معرفت امام حاصل کی ہے، امام کی معرفت کے بعد یہ اعتماد پیدا ہوا کہ مولا آپ کی ذات پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ اگر اس انار کے آدھے حصے کے لیے آپ کہیں تو یہ حلال ہے اور آدھے حصے کے لیے آپ کہیں کہ یہ حرام ہے تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ جس حصے کو حلال کہہ رہے ہیں اسے حلال کیوں کہہ رہے ہیں اور جس حصے کو حرام کہہ رہے ہیں اسے حرام کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے، میں نے آپ کو اتنا پہچان لیا ہے کہ جسے آپ حلال کہیں گے اسے حلال مان لوں گا، جسے آپ حرام کہیں گے اسے حرام مان لوں گا۔ یہ اعتماد کیوں پیدا ہوا تھا؟ یہ اعتماد معرفت کے ذریعے پیدا ہوا تھا، یہ اعتماد امام کو پہچاننے کے ذریعے پیدا ہوا تھا، یہ اعتماد علم کے ذریعے پیدا ہوا تھا۔ مسائل دین میں شک و شبہ پیدا ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے دل و دماغ مسلمان نہیں بنیں گے، زندگی کا مسلمان بنانا دشوار رہے گا جب تک دل و دماغ مسلمان نہ بنا لیے جائیں۔ جتنا علم معرفت کے ذریعے دل و دماغ مسلمان بنا لیے جائیں گے، زندگی خود بخود مسلمان ہوتی چلی جائے گی، اور وہ زندگی مسلمان بنے گی کہ جو جس زندگی کی عظمت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ زمانے کا امام اپنے لبوں پہ عجیب و غریب فقرے لائے۔ آپ زیارت کرتے ہیں، زیارت وارثہ میں بھی فقرے ہیں اور تقریباً ہر زیارت میں ہیں، شہدائے کربلا سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ زمین آپ پاک و پاکیزہ اور وہ زمین پاک و پاکیزہ جس میں آپ دفن ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ شہدائے کربلا سے خطاب کر کے، جس میں حبیب بھی ہیں، جس میں مسلم بھی ہیں، جس میں حر بھی ہیں، ان سے خطاب کر کے یہ جو زیارت کے فقرے ہم دہراتے ہیں، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض طابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما، بے ابی انتم و امی، یہ صرف آپ کی اور ہماری زبان کا فقرہ نہیں ہے، یہ زیارت معصوم کے کلمات ہیں۔ ان میں سے کوئی فقرہ چھٹے امام کی زبان سے نکلا ہے، کوئی فقرہ دسویں امام کی زبان سے نکلا ہے، کوئی فقرہ ولی عہد کی زبان سے نکلا ہے۔ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں بے ابی انتم و امی، ہمارے باپ فدا ہو جائے آپ پر، ہماری ماں فدا ہو جائے آپ پر، یہ معصوم وقت کہہ رہا ہے ہماری ماں فدا ہو جائے آپ پر، ہمارا باپ فدا ہو جائے آپ پر۔ آپ عظمت کا اندازہ لگائیے، یہ اعتماد کا نتیجہ ہے، یہ معصوم کی ذات پر اعتماد اور اطمینان کا نتیجہ ہے، جو اطمینان اور اعتماد کربلا میں بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس بلندی پہنچے ہیں کہ معصوم کہتا ہے میرے ماں باپ تمہارے پر فدا ہو جائیں۔ اعتماد کے نمونے کربلا کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ شب عاشور آئی ہے، شب عاشور آئی ہے، حسین کبھی کہہ رہے ہیں جاؤ، چلے جاؤ، میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن نہیں ہیں، کوئی جانے پہ تیار نہیں۔ پھر آواز دیتے ہیں تنہا جانے پہ تیار نہیں ہو، میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، کوئی جانے پہ تیار نہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، ہم چراغ گل کیے دیتے ہیں، روشنی میں جانے پہ تیار نہیں ہے، اندھیرے میں چلے جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی کوئی جانے پہ تیار نہیں۔ یہ کیسا اعتماد ہے، یہ کیسا اعتماد ہے حسین کی ذات پر کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے مولا ہم کیسے چلے جائیں، ہم چلے جائیں یہ ناممکن ہے، اگر ہمیں مارا جائے، مار کے جسم کو ستر ستر ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا جائے، جلا کے پھر زندہ کیا جائے، اور ہمارے ساتھ ستر بار بھی یہ برتا ہو تو ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ حسین کی ذات پر اعتماد ہے اور اس کی جگہ بھی حسین نے دکھا دی ہے، کتنا اعتماد ہے اور کیوں اعتماد ہے۔ حسین اپنے اصحاب کا امتحان لے کے خیمے میں تشریف لائے، بہن کے پاس پہنچے، بہن اور بھائی کی گفتگو شروع ہوئی، پہرا دینے کے لیے خیموں کے گرد انصار حسینی ہیں، اتفاق سے وہ خیمہ جس میں بھائی اور بہن میں گفتگو ہے اس کے پاس جو صحابی ہے اس نے وہ گفتگو سنی، کانوں میں آواز آئی، بہن پوچھ رہی ہے کہ بھیا کیا طے ہوا؟ کا کل جنگ طے ہوئی۔ کا بھیا کل جنگ طے ہوئی ہے تو تمہارے انصار تو بہت تھوڑے سے ہیں، تم نے ان کا امتحان لے لیا ہے کہ نہیں لے لیا ہے؟ بچے فکر سننا تھا، ایک مرتبہ کانوں میں آواز پہنچی، اصحاب حسینی میں دوڑ کے پہنچے، سارے انصار حسینی کو جمع کیا، آگے آگے حبیب جو رجل فقی کے نام سے یاد کیا ہے جسے حسین نے، پیچھے پیچھے سارے حسین کے ساتھی ہیں، در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، میری شہزادی ارے آپ اگر ہو تو فرمائے تو غلام حاضر ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے، یہ کیسا اطمینان اعتماد ان کے دماغ میں ہے اور کیسے اعتماد کا مظاہرہ زینب کر رہی ہیں، دعائیں دے کر رخصت کر دیا، یہی تو اعتماد اور اطمینان تھا جس نے اس شرف سے نوازا. اور تاریخ کہتی ہے رات کی تاریکی بڑھ چکی ہے، حسین خیموں کے درمیان سے نکل کے میدان کربلا کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں. حسین کے چاہنے والوں میں ایک صحابی جس کا نام ہلال ہے، اس نے دیکھا میرا مولا خیموں کے درمیان سے نکل کے میدان کی طرف جا رہا ہے، جنگل کی طرف جا رہا ہے، بیابان کی طرف جا رہا ہے، چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے، ہلال بے چین ہو گئے، میرا مولا تنہا جا رہا ہے، کہیں کوئی عالم چھپ کے میرے مولا کو کوئی غزل نہ پہنچا دے. پیچھے پیچھے حسین کے قدموں کو بڑھانا شروع کیا، حسین کے پیچھے پیچھے ہلال نے چلنا شروع کیا. حسین کے قدکانوں میں ہلال کے قدموں کی آواز آئی، ایک مرتبہ مڑ کے آواز دی، کون ہے؟ کہا آقا آپ کا غلام ہوں میں، ہلال ہوں. کیوں آئے ہو ہلال؟ کہا مولا آپ کو تنہا میدان میں جاتے دیکھ برداشت نہ ہوا، ڈر لگتا ہے کہیں کوئی ظالم آپ پہ آ کے کوئی حملہ نہ کر دے. میرا جی چاہتا ہے ہلال، آواز تو ابھی تو کربلا میں تیروں کی بارش نہیں ہوئی ہے، ابھی تو حسین کا بدن لہو لہان نہیں ہے، فاطمہ کربلا کے میدان میں اسرا شرا کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے المن ناصری انفرنا، اور چاروں طرف سے تیروں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. ہلال آؤ اس مرحلے میں آؤ. لاشوں نے تڑپ کے آواز دی تھی، مولا سر کٹا چکے ہیں ورنہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. اجر کو مل اللہ. ہلال نے کہا مولا آپ کو تنہا جاتے دیکھ کے دل بے چین ہوا اس لیے آ گئے ہیں. آواز دی آئے ہو ہلال تو آؤ میرے پاس آ جاؤ. ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں پکڑا، ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں پکڑا، میدان کربلا میں قدم آگے بڑھائے اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا حسین نے، کہا ہلال کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں اپنی جگہ اور اپنے دوستوں کی جگہ دیکھ لو؟ کہا مولا اگر آپ کی منظوری ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو ضرور. حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا یہ جنت ہے، یہ جنت تو یہ تمہارا ٹھکانا ہے، یہ حبیب کی جگہ ہے، یہ مسلم کی جگہ ہے، یہ اس اطمینان کا نتیجہ ہے جو صاحب حسینی کے دل و دماغ میں پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے جنت کی باتیں کرتے کرتے ہلال سے کہا ہلال ایک مندر تمہیں آؤ اور دکھا دو. ساتھی کا ہاتھ پکڑا، میدان کربلا میں آگے بڑھے. کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لال علی اکبر کے کلیجے پہ برسی لگے گی، اے ہلال یہ وہ ٹھکانا ہے جہاں میرے گوت کے پالے قاسم کا زندہ جس کو گھوڑوں سے تامال ہوگا. ہلال و فرات کا کنارا دیکھ رہے ہو، میرے فریال لبان بھائی کے بازوں کٹے گئے. ہلال وہ نشیب دیکھ رہے ہو تو وہاں میرے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا. بولتے بولتے حسین ارتقا رکے. کیا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم سے بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا مولا آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں؟ ارے اس وقت کربلا میں دو آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں، ایک آپ کے بولنے کی آواز ہے اور ایک ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بی بی ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے ماتم کر رہی ہو. کیا ہلال تم نے سچ پہچانا؟ ارے ہماری اما فاطمہ زہرا ہیں کربلا میں بیٹھ کے مادر حسین، ارے اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے، اپنے کنبے کا ماتم کر رہی ہے. یہ گھر لٹ جائے گا، یہ کنبہ ادھر جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِلَهِي بِحَقِّ الزَّهْرَى وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہم السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود بحق متحرین ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما. مالک کہ جو معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہمیں اپنی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق و حوصلہ دے.